نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة القيامة مکی سورت ہے، دو رکوع ہیں. لا اقسم بیوم القیامة، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا یہاں پر زائد ہے، ایکسٹرا ہے، جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، جیسے ما منعک اللہ تسجد، سورۃ الاعراف میں گزرا ہے، یا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، سورة الحدید میں گزرا ہے. وہاں بھی لا جو ہے زائد ہے، مانا نہیں دے گا. تو یہاں قسم سے پہلے لا کا ذکر ہے، گویا پہلے کوئی بات ہو رہی تھی جس کا انکار کیا گیا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو. اور وہ کیا بات تھی جو لوگ کہتے تھے؟ کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی. فرمایا نہیں، تمہاری یہ غلط فہمی ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن ہی کی قسم کھاتا ہوں، یعنی جس کا تم انکار کرتے ہو میں اسی دن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی. قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس دن کی ہیبت اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے جس کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم، اور نہیں تمہارا خیال غلط ہے، بات وہ نہیں. اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. لوام، لوم سے لام واو میم. ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے. لوم ملامت کے معنوں میں، ملامت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی گئی ہے جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں. قرآن پاک میں تین قسم کے نفسوں کا ذکر ہے. نمبر ایک، وہ نفس جو انسان کو برے کاموں پہ اکساتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے. امار، امر سے حکم دینے والا، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ مطالبہ اس کا جاری رہتا ہے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ. جب تک انسان زندہ ہے اس کے احکامات، امر، مطالبات ختم نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد دوسرا نفس جو غلط کام کرنے یا غلط بات سوچنے یا بری نیت رکھنے پر ندامت اٹھاتا ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے، اسی کا نام لوامہ ہے. کہ جو ہی انسان بری بات سوچتا ہے کسی کے بارے میں، یا کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے، یا کوئی برا کام کرنے لگتا ہے، تو فوراً اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایسا مت کرو، یہ درست نہیں، یا تم نے اچھا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں لوامہ. اور جب انسان اس کی بات سن کر غلط بات چھوڑ دیتا ہے اور درست کام کرتا ہے، تو ایک تیسری کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مطمئنہ. اگر انسان اپنے نفس امارہ کی بات نہ مانے جو غلط ہے، لوامہ کی سن لے، تو مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی نفس مطمئنہ کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہے. بہرحال یہاں اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی، کس بات پر؟ کہ قیامت ضرور آئے گی. نمبر ایک یہ کہ قیامت کے دن کی کیوں قسم کھائی گئی؟ کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو تم بھلا سکتے ہی نہیں، اگنور کر ہی نہیں سکتے. تم کیسے کہہ سکتے کہ قیامت نہیں؟ قیامت تو خود برسر عام خود کو پکار کے بتا رہی کہ وہ آنے والی اور اس کو آنا چاہیے، اور اس پر انسانی نفس نفس لوامہ بھی گواہ ہے. قیامت کا دن دراصل ہے کیا؟ ایک فیصلے کا دن. یعنی اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو خود انسان کا ضمیر اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کام کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. غلط کام پر جیسے انسان کا نفس لوامہ اندر سے اس کو سزا دیتا ہے تو وہ دراصل اس بات کی دلیل ہے، مثال ہے، گواہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کی برائی پر ملامت کی جانی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح جیسے انسان اچھا کام کرتا ہے تو دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو انسانی ضمیر ہی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ کسی انسان کی اچھی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اس کو اس کا صلہ مل کر رہنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کسی بھی چیز کی جب کھائی جاتی ہے تو وہ بطور دلیل کے کھائی جاتی ہے، بطور گواہی کے کھائی جاتی ہے. تو انسانی ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان کا ایک مادہ رکھ دیا گیا، انسان کے اندر اس بات کا خیال رکھ دیا گیا کہ اچھائی پر اس کو کچھ صلہ ملنا چاہیے اور برائی پر کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے، ہاں اپنے لیے نہ بھی سوچے لیکن جب کوئی انسان کے ساتھ برا کرے تو انسان ضرور سوچتا ہے کہ جس نے برا کیا اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے. تو ایسی صورت میں جب انسان کے اندر ایک ایسی خواہش، تڑپ، خیال، ارادہ موجود ہے تو اس ارادے کو عملی شکل میں بھی کہیں ضرور ہونا چاہیے. اور وہ عملی شکل کب ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. یعنی جس طرح کوئی شخص ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کے اندر ایسا کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں، کوئی بھی شخص ضمیر کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے اندر تو کوئی حصہ نہیں جو اچھائی برائی کو پہچان سکے، نہیں. ہر انسان کے اندر، ہاں کوئی ذہین ہے یا کوئی عام ذہن رکھتا ہے یا کوئی معمولی انسان ہے، سب کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بعض وقت وہ مطالبہ اتنا شدت پکڑتا ہے کہ انسان کی زبان پہ بھی آ جاتا ہے، فلاں کو اس کی سزا مل کر رہنی چاہیے، یا فلاں کیسا ظالم ہے، یا واہ فلاں نے بہت اچھا کیا. یہ سب کچھ جو ہم بولتے رہتے ہیں، آخر یہ کون سجھاتا ہے ہم کو؟ یہ ہمارے اندر کا نفس ہی ہے نا. فرمایا کہ نفس لوامہ جس طرح اندر ملامت کر رہا ہے، قیامت کا دن باہر ملامت کی جگہ ہے، اس کی عملی شکل ہے. یعنی ہر وقت انسان کے اندر ایک قیامت برپا رہتی ہے، اندر ہی کیلکولیشن ہوتی رہتی ہے، اپنے عمل کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ اچھا ہے، اس کی جزا ہونی چاہیے، یہ برا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے. تو جیسے ایک چھوٹی سی قیامت تمہارے دل کے اندر ہے، ایسے ہی ایک بڑی قیامت جس میں دل کی بات پوری ہو جائے وہ باہر کی دنیا میں ہونے والی اور ہونی چاہیے. اور قیامت کے آنے کا انکار کیوں؟ کیوں تم کو مشکل لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا وہ آ نہیں سکتی، یا کیسے آئے گی، یا ہوگا کیسے؟ ہر دور میں انسان کے دل میں ایسے خیالات موجود رہے، اور یہ بات صرف مکے کے لوگوں کے اندر نہیں تھی، آج کے انسان کے اندر بھی ہے. کیونکہ انسانی عقل چھوٹی سی ہے نا، ہمارا دماغ چھوٹا سا ہے، ہماری سوچ چھوٹی سی، ہماری عمر چھوٹی، ہماری ہر چیز لمٹ میں، لہذا ہم اپنی عقل کے مطابق پرکھتے ہیں کہ اچھا کیسے ہوگا، اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ، ان سب کو زندہ کیا جائے گا؟ ہمیں تو لوگوں کے نام یاد نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نام تو کیا، ان کی شکلوں میں ان کو واپس لائیں گے، پھر ان کو ان کی زندگی کا اول آخر بتائیں گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام. چونکہ وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل لگے گا. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اسے کسی دنیا کے انسان پر، دنیا کی کسی حکومت پر، دنیا کے کسی قانون پر مت پرکھو. لیسا کمثلی ہی شے، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے کہ انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور اس میں فزیکلی بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا جو لوگ مر جائیں گے اور ان کی ہڈیاں دوبارہ مٹی ہو جائیں گی، ان کو پھر جوڑا جائے گا؟ یہ کیسے جوڑا جائے گا؟ پھر دوبارہ کیسے تیار کیا جائے گا ان کو؟ تو یہ دراصل جواب قسم ہے ایحسب الانسان، اور انسان سے مراد وہ انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا. کیا انسان سمجھتا ہے اللن نجمع عظاما کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے، بس صرف اس وجہ سے وہ قیامت کے آنے کا انکار کر رہا ہے؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں. اب بھی لوگ بہت حجت بازی کرتے ہیں نا، ایک انسان جو کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی بم دھماکے میں اس کی جسم اڑ گیا، پرخچے ہو گئے، یا یہ کہ وہ سال ہا سال مر کے زمین میں پڑا رہا، تو اب اگر اس کی قبر کھودے تو سوائے مٹی کے کچھ نکلتا نہیں، تو مٹی بن چکا تھا، یہ کیسے دوبارہ ہڈی بنے گی اور جسم بنے گا اور انسان میں روح آئے گی؟ فرمایا یہ بات تمہارے لیے واقعی مشکل ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو دور کی بات، ہڈیوں کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ہڈیاں اسکیلٹن جو ہوتا ہے وہ بیس ہے نا، پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. فرمایا کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ یہ ہڈیاں جمع کر لیں، اور نہ صرف یہ کہ جمع کریں بلکہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے پور پور درست بنا دے. یہ جو بنان ہے یہ فنگر پرنٹس کو کہتے ہیں، میرے ہاتھ کے اوپر انگلیوں کے آخری حصوں پہ جو نشان ہیں ان کو بنان بولتے ہیں. انگلیوں کے سرے، بنانا تو ان کی جمع ہے بنان. وہ انگریزی میں بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کیلے کو کہتے ہیں. انگلیوں سے ملتا جلتا تھا، شیپ ملتی جلتی ہوتی ہے انگلیوں سے. بہرحال تو انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں بنان کہتے ہیں. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں ہم نے جمع کرائے گے، ہم تو تمہارے پور بھی ایز اٹ از دوبارہ بنا دیں گے، تمہارے فنگر پرنٹس بھی بنا دیں گے. فنگر پرنٹس کی، سارے جسم کو چھوڑ کے فنگر پرنٹس کی کیوں بات کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہاری آنکھیں بھی پھر بنا دیں گے، ہم تو تمہارے بال پھر بنا دیں گے، ہم تمہاری شکلیں ویسی بنا دیں گے. یہ نہیں کہا، کہا تمہاری انگلیوں کے پور ویسے ہی بنا دیں گے. اس لیے کہ ہر انسان کی آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ اس کے پوروں میں ہے، اس کے فنگر پرنٹس میں ہے. کسی بھی مجرم کی شناخت کے لیے سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے؟ اس کے فنگر پرنٹس کا پتہ لگایا جائے. اور ویسے بھی انسان اپنے ہاتھوں سے ہی سب کرتوت کرتا ہے، کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے پرنٹس ویسے بھی لگ رہے ہیں. تو پور جب بن جائیں گے تو انسانوں کی شناخت اور ان کے اعمال اور ان کی غلط کاریوں کے دلائل بھی ساتھ ہی جمع ہو جائیں گے. ہر انسان کا جو پرنٹ ہے مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کی کمال اور قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے کہ دو انسانوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بالکل برابر کے ہیں. تو حالانکہ کیا ہے؟ صرف لکیریں. آپ بیٹھ جائیں ذرا لکیریں ڈالنے اسی طرح گول دائرے میں، اور کچھ ڈیزائن بنا کے دکھائیں، دو چار پانچ دس پندرہ بیس سو، سو سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ آپ ان لکیروں کو ڈفرینٹ ڈیزائن میں ڈھال سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح حیرت انگیز طور پر ہر انسان کے پرنٹس جو ہیں وہ مختلف بنا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے، حتیٰ کہ ایک انسان کے دو ہاتھوں کے پرنٹس جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. بلا، کیوں نہیں، ہڈیاں کیوں نہ جمع کر سکیں گے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پور درست بنا دے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرے. قیامت کو ماننا کیوں نہیں چاہتا؟ قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آئندہ غلط کام کرنا چاہتا ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے نا، بہت سے لوگ عقلی طور پر کسی دلیل کے ساتھ قیامت کو نہیں جھٹلا سکتے. مثلا آپ کسی سے بھی پوچھیں قیامت آئے گی، جو کہتا ہے ہاں آئے گی. یعنی انسان دنیا میں دو ہی طرح کے ہیں قیامت کے اعتبار سے، کچھ کہتے ہیں آئے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں آئے گی. جو کہتے ہیں آئے گی تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہ ہمیں پیغمبروں نے ایسے بتایا اس لیے ہم مانتے ہیں، اور پیغمبر سب سے سچے انسان تھے. جو کہتے ہیں نہیں آئے گی، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کہاں سے پتا چلا آپ کو نہیں آئے گی؟ وہ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ انسان جب مر کے مٹی ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ یہ سارے سمندر، ستارے، پہاڑ، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، پھر یہ کیسے بنے گی؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، اس لیے کہ جو چیز ایک دفعہ بن سکتی ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ اس کو مسئلہ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، اگر اس کو توڑ دیا جائے تو کیا دوبارہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے نا، لوہے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس لوہے کو پگھلا کے دوبارہ ڈھال لیں پھر بن جائے گا، اگر یہ عمارت گرا لی جائے تو دوبارہ عمارت نہیں بنتی، اسی مٹیریل سے بن سکتی. تو اگر انسان دنیا کی کچھ چیزوں کو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر ہے، روٹی ٹوٹ جائے پیڑا دوبارہ بنا کے آپ دوبارہ بنا لیتے ہیں، کیا مشکل جب تک مٹیریل آپ کے پاس ہے. یہ بھی سب کہتے ہیں مادہ فنا نہیں ہوتا، میٹر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو مانی ہوئی بات ہے نا. جب میٹر ختم نہیں ہو سکتا تو پھر اگر ایک شیپ سے دوسری میں آ جائے تو اس کو واپس اس اصلی شیپ میں کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس ماننے میں آخر کیا مشکل؟ ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات کسی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے، اس بات کے پیچھے، کس بات کے پیچھے؟ قیامت کے انکار کے پیچھے. دراصل ان کا نفس کار فرما ہے، ان کا نفس جو ہے وہ نہیں ماننا چاہتا، یہ چاہتے ہیں آئندہ بھی دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہیں، غلط کام کرتے رہیں. ان کی خواہشات ان کو نہیں ماننے دیتی. کیوں نہیں ماننے دیتی؟ اس لیے کہ جس شخص کو بھی سچے دل سے حقیقی معنوں میں پکا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب ہونا ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. آخرت پر ایمان انجام کا یقین انسان کے عمل کو لازماً بدل دیتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے. صحابہ کرام کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے جس ایمان کی آبیاری ان کے اندر کی گئی، ایک تو وہ اللہ کی عظمت تھی کہ اللہ کو سب سے بڑا مان لو، دوسرا یہ کہ اپنے انجام کو دیکھو تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے انجام کو دیکھ لے کھلی آنکھوں سے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا عمل نہ بدلے. چونکہ یہ لوگ عمل بدلنا نہیں چاہتے اس لیے آخرت کو ماننا نہیں چاہتے. یسألو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی جب اس سے کہا جائے گا قیامت آئے گی تو اگلا سوال اس کا کیا ہوتا ہے، کب آئے گی. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا نا، تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کتنی کی. نہیں کسی بھی دن کے بارے میں، کسی بھی اوکیشن کے بارے میں جو شخص صرف تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے کہ کس تاریخ کو ہوگا، کس دن کو ہوگا، وہ شخص کچھ سنجیدہ انسان نہیں. اصل کنسرن کون ہوتا ہے؟ جو یہ دیکھے کہ اس روز میرا رول کیا ہوگا، مجھ کو کیا کرنا ہوگا، میرے ساتھ کیا بیتے گی، میری پلیسمنٹ کہاں ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آؤ دیکھو نشانیاں، جب آنکھ چندھیا جائے گی. برقہ، برقہ کس سے ہے؟ برق سے. برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. تو برقہ ہوتا ہے بجلی کی چمک سے آنکھیں چندھیا جانا. یہ تو ہے لفظی معنی، لیکن محاورے میں اس کا معنی کیا ہے؟ کہ خوف زدگی، حیرت یا اچانک حادثے کی وجہ سے انسان آنکھ جھپکنا بھول جائے، جسے کہتے ہیں نا دیدے پتھرا جانا، ٹکٹکی بن جانا. جب کوئی شخص بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ ایک جگہ جم کے رہ جاتی، پلک جھپکانا بھول جاتا ہے. آپ نے دیکھو کہ میت کی آنکھیں خود بند کرنی پڑتی، وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے سکتے کی کیفیت میں بھی ہوتی. فرمایا وہ دن ہوگا جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی، دیکھنا بھول جائیں گی، ان کو کچھ اور ہی نظر آنے لگے گا، پھر تمہیں دنیا یاد نہ رہے گی. اور یہ مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہر انسان کی قیامت اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی. فإذا برق البصر وخسف القمر اب چاند بے نور ہو جائے گا. آج کل کبھی چاند بے نور ہوتا دیکھا آپ نے؟ کب ہوتا ہے؟ جب گرہن لگتا ہے. یعنی اب بھی عربی میں چاند گرہن کے لیے بھی خسف القمر کہتے ہیں نا. صلات کسوف اور خسوف کا لفظ پڑا ہوگا فقہ کتابوں. کسوف اور خسوف, کسوف ہوتا ہے سورج گرہن اور خسوف ہوتا ہے چاند گرہن. تو خسف القمر, چاند گرہن میں کیا ہوتا ہے؟ چاند کی روشنی چلی جاتی. قیامت جب آئے گی تو فرمایا اس وقت بھی اس کی روشنی چلی جائے گی. اب تو لوٹ آتی ہے نا, پھر نہیں آئے گی واپس. سورج سے لیتا ہے نا اپنی روشنی. جب سورج اور چاند کے بیچ میں, بالکل بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی روشنی وہاں تک نہیں جا سکتی. فرمایا سارا نظام بکھر جائے گا. خسف القمر, چاند کی روشنی چلی جائے گی. وجمع الشمس والقمر, سورج اور چاند ملا کے ایک کر دیے جائیں گے. اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہم نے کھولا ایسے ہی لپیٹ دیں گے. وسما بنائی نہ دن و انا لمو سے ان, آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا اور ہم وسعت دے رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں, اور روپیہ گھوم رہا, اور ایک وقت آئے گا کہ سب واپس رول ہو جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, یہ آیت بھی پڑھی ہے نا آپ نے. یوم نطوی السماء, جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے, کطی السجل للکتب, جیسے کاغذ کا تمار لپیٹا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی اس کو واپس لے جائیں گے. تو جمع الشمس والقمر, وہ نظام شمسی واپس لپٹ جائے گا. سورج اور چاند مل جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی ان کے درمیان جو ایک میگنیٹک فورس ہے, جو ان کو تھامے ہوئے ہے, یا جو بھی فورس ہے, اپنے اپنے ٹھکانے رکھے ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں, وہ ایک دن سب ختم ہو جائے گی اور ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گی. جب وہ دن آئے گا تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ یقول الانسان, انسان کہے گا, یومئذ, اس روز, این المفر, کہاں فرار حاصل کروں, کہاں بھاگ کے جاؤں. اور ایسی کیفیات زندگی میں کہ جب کوئی پریشانی کا وقت آیا تو انسان کیا کہتا ہے کہ ہاں بھاگ جاؤں, کہاں بھاگ کے جاؤں. ابھی ایک بہن بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں پچھلے ہفتے میں ڈاکہ پڑا ہے اور ان کی بیٹی قرآن پاک پڑھ, پانچ چھ لوگ آگے قرآن پاک پڑھ رہی تھی, اور قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو محفوظ رکھا کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا کوئی کمرے کا دروازہ توڑ رہا ہے. اور اس نے کیا کیا, جو اسے فیل ہوا کہ کوئی ان یوژول قسم کا حرکت ہو رہی ہے, تو اس نے دوسری طرف سے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے نیچے کود گئی اور اس کو خراش تک نہیں آئی. قیامت کے دن بھی جب انسان کو پتا چلے گا کہ کچھ ہونے لگا, تو انسان کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی کہ میں اس زلزلے سے بھاگ کے کہیں اور چلا جاؤں. لیکن جہاں بھی بھاگ کے جائے گا وہاں بھی زلزلہ ہوگا. این المفر, کہاں بھاگ کے جاؤں, کہاں بچوں, کوئی چھپنے کی جگہ, کوئی بھاگنے کی جگہ. کلا, ہرگز نہیں, لا وزر, کوئی پناہ کی جگہ نہیں, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں, کوئی پناہ کی جگہ نہیں, کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں. وزر کہتے ہیں پہاڑ یا قلعہ جہاں انسان پناہ لیتا ہے, کا کوئی چیز پناہ نہ دے گی, کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی نہیں چھپائے گا, کوئی مدد نہیں دے گا, کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. الی ربک یومئذ المستقر, تیرے رب کی طرف اس روز جا کے ٹھہرنا ہوگا. اب بھاگنے کی جگہ نہیں, رب کی طرف پلٹنے کی بات ہے. اب ٹھہرنا رب کے پاس. مستقر قرارگاہ کو کہتے ہیں نا, جہاں جا کے انسان ٹھہر جاتا ہے, گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بارہویں پارے کا یاد ہوگا آپ کو, یا علم و مستقر رہا و مستودعہا. تو مستقر سے مراد کیا تھا؟ دنیا میں جو گھر ہے ٹھکانہ ہے, یہ گھر میں آ کے انسان چین پاتا ہے. تو وہاں انسان کہاں جا کے رک جائے گا؟ الی ربک یومئذ المستقر. ساری زندگی اسی رب سے بھاگتے رہے, اسی کو بھلائے رکھا, اسی کے لیے وقت نہ ملا, آج اسی کی طرف واپسی. وہی ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز نہ بنا, آج اسی کے پاس جانا ہے, اسی کے سامنے پیش ہونا ہے, وہی جا کے رکنا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. وہاں جا کے کیوں ٹھہرنا ہے, وہاں کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ وہاں بتایا جائے گا انسان کو جو اس نے پہلے کیا, جو پیچھے کیا, جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا. سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے سب حاضر سامنے پائیں گے. قدما آگے بھیجا, یعنی کون سا کام آخرت کے لیے کر کے آگے بھیج دیا کہ یہ میں اپنے رب سے جا کے جزا لوں گا اس کی, اور کون سا کام پیچھے چھوڑ گیا, آثار جو بعد میں آنے والی اس کی نسلیں اس کو فالو کرتی رہیں اس کام پر. ہم میں سے ہر شخص اپنے مرنے کے بعد ایک مثال چھوڑ کے جاتا ہے, اچھی یا بری. ہر جانے والا اپنے بعد والوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے جاتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آبا و اجداد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی. ہر اچھے برے کام کے لیے ہم کیا دلیل دیتے ہیں, ہم کیوں کرتے ہیں یہ. کسی سے آپ پوچھیں نا, آپ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں, مثلا یہ لباس کیوں پہنتے ہیں, ایسا کھانا کیوں پکاتے ہیں, ایسے طریقے سے شادی کیوں کرتے ہیں, وہ کیا بتائیں گے کیوں کرتے ہیں. کوئی اس کی لاجک ہوتی ہے اس کی؟ نہیں. ہمارے آبا و اجداد میں ایسے تھا, ہمارے گھرانوں میں ایسے ہوتا, ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوتا, ہماری برادری میں ایسے ہوتا. یہ کس کی ہے برادری اور کس کا ہے خاندان, کس سے مل کے بنتا ہے؟ انسانوں سے. تو جو طریقے رسم و رواج ہم فالو کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہوتے ہیں اور ان کے دراصل آثار ہیں. اگر ہم ان کو صحیح ہے جاری رکھیں تو ان کے لیے بھی نیکی, اور اگر غلط ہے ہم ان کو ختم کر دیں تو نیکی, اور اگر ان کو چلاتے ہیں تو ہم بھی اس میں شامل, پھر وہ ہمارے آثار بھی بن جاتے ہیں.